الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الجمعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، الحمدللہ سورہ جمعہ کا دوسرا رکوع 3 آیات پر مبنی ہے، آیت نمبر 9 سے لے کر 11 الحمدللہ اس کی تلاوت کی گئی ہے. پچھلے جمعے ہم نے جمعے کے خاص طور پر جو نماز ہے اس کے آداب کے حوالے سے چند باتیں بیان کی تھیں. انشاءاللہ اسی بات کو آج ہم آگے بڑھائیں گے، اور خاص طور پر ذکر اللہ کی کیا اہمیت ہے، جمعے کے دن نماز کے لیے جلدی کرنے کی کیا اہمیت ہے، انشاءاللہ اس کو ہم قرآن آیات اور احادیث مبارکہ کے حوالے سے سمجھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ، جب ندا لگائی جائے نماز کے لیے، می یوم الجمعہ، جمعے کے دن، فسعوا الی ذکر اللہ، تو پس جلدی کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کی طرف. وذروا البیع، اور کاروبار، تجارت، لین دین ترک کر دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، پس جب نماز ادا کر دی جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں منتشر ہو جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اس دوران بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا سکو. الحمدللہ سورہ جمعہ کے حوالے سے پچھلی مرتبہ جو گزارشات کی گئی تھیں ان کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے، انشاءاللہ پھر اس کا اگلا حصہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلی بات سورہ جمعہ اور سورہ صف کے حوالے سے عرض کی گئی تھی کہ سورہ صف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بیان فرما رہی ہے. خاص طور پر آیت نمبر 9، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، الہدا یعنی قرآن حکیم دے کر، وَدِينِ الْحَقِّ، اور سچا دین دے کر، عادلانہ نظام دے کر، دین اسلام دے کر، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اسے ظاہر فرمائے، تاکہ وہ اسے غالب فرمائے تمام دیگر ادیان پر. ولو کرہ المشرکون, اور چاہیں یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار گزرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ایک عادلانہ نظام کے قیام کے لیے مبعوث فرمایا گیا, عادلانہ نظام کے قیام کے لیے بھیجا گیا. پھر سورہ صف کا جوڑا ہے سورہ جمعہ. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو عظیم ترین انقلاب برپا فرمایا تاریخ انسانی کا, اس کے لیے افراد کی تیاری, وہ بہترین لوگ کہاں سے تیار ہوئے, کیسے تیار ہوئے, اس کا طریقہ کار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آیت نمبر 2 میں بیان ہوا سورہ جمعہ کی, اور الحمدللہ اس پر کافی تفصیل سے ہم نے گفتگو کی تھی. 4 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بنیادی طریقہ کار بیان فرمایا قرآن حکیم میں. 2 مرتبہ سورہ بقرہ, 1 مرتبہ سورہ آل عمران, اور 34 مرتبہ یہ سورہ جمعہ میں آیت نمبر 2 ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ, وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے ان امیین میں رسول مبعوث فرمایا انہی میں سے. اور وہ کرتے کیا ہیں, یتلو علیہم آیاتہ, وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان پر اللہ کی آیات تلاوت فرماتے ہیں, ویزکیم ان کا تزکیہ فرماتے ہیں, ویعلمہم الکتاب اور ان کو کتاب یعنی شریعت کی تعلیمات سکھاتے ہیں, والحکمہ اور اس کی حکمت اس میں دانائی کیا ہے, اس میں وزڈم کیا ہے وہ بھی ان کو سکھاتے ہیں, وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور یقیناً وہ اس سے پہلے واضح گمراہی میں تھے. گویا 4 بنیادی کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان ہوئے. نمبر 1 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کی تلاوت, یتلو علیہم آیاتہ, تلاوت قرآن حکیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بنیادی طریقہ کار, اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں ایمان و یقین پیدا کرنا. نمبر 2 ویزکیم ان کا تزکیہ کرنا, ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نکالنا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرنا, اور آخرت کی تیاری کے حوالے سے ان کی ذہن سازی کرنا, یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا کام. تیسرا کام ویعلمہم الکتاب, جب تزکیہ ہو گیا, دل سے مال کی محبت دنیا کی محبت نکل گئی, تو اب تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ ان کو شریعت کی تعلیمات سکھاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان تعلیمات کی حکمت بھی بتاتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا یہ 4 کام ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے. پھر آپ نے جو عبادات ہمیں دی شریعت کی تعلیمات کے حوالے سے, خاص طور پر جو عبادات اسلامی ہیں, اس میں خاص طور پر نماز کی کیا اہمیت ہے ہم سب جانتے ہیں, اور خاص طور پر جمعے کی نماز کی کیا اہمیت ہے, اس پر بھی کافی تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی کہ بیسیکلی یہ جمعے کا جو اجتماع ہے یہ تعلیم بالغاہ کا ایک بڑا بہترین نظام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا. ہفتے وار مسلمانوں کا اجتماع جس کے لیے کسی ہینڈ بل کو کسی بینر کو چھاپنے کی ضرورت نہیں, ہر مسلمان ہے وہ جانتا ہے کہ جمعے کے دن کی اہمیت کیا ہے. پھر خاص طور پر ہم نے پچھلی مرتبہ توجہ دلائی تھی کہ جمعے کے دن خاص طور پر کچھ اعمال ایسے ہیں جو مسنون اعمال ہیں, پسندیدہ اعمال ہیں, جن کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ ذہن میں تازہ کر لیجئے, جمعے کے دن غسل کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے, لہذا جمعے کے دن غسل کا اہتمام کیا جائے. جمعے کے دن سب سے بہترین لباس زیب تن کرنا, جیسے عید کا دن ہوتا ہے عید کے دن کو ہم خوشی محسوس کرتے ہیں, اسی طرح جمعے کے دن مسلمانوں کے لیے عید المومنین قرار دیا گیا, جیسے مسلمانوں کے لیے عید کا دن خوشی کا دن ہے, ایسے ہی جمعے کے دن خاص طور پر غسل کر کے بہترین لباس پہن کے مسجد میں آنا چاہیے. پھر خوشبو کا اہتمام, نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے, خوشبو کا اہتمام کر کے خاص طور پر مسجد میں آئے تاکہ مسجد کا ماحول جو ہے وہ معطر ہو, خوشبو پر مبنی ہو, پسینے کی یا اور دیگر کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس کی بدبو نہیں آ رہی ہو, بلکہ جو لوگ بھی مسجد میں آئے بڑے اطمینان کے ساتھ اہتمام کے ساتھ وہ جمعے کا خطبہ اور جو گفتگو وہاں پر ہو رہی ہے اس کو سن سکیں. بہرحال مسجد کے ماحول کو پاکیزہ بنانے کے لیے اچھا لباس, مسنون غسل کر کے اور عطر وغیرہ لگا کر مسجد میں آنا چاہیے. اسی طرح یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ محسن اعظم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا یہ بندہ مومن کے لیے لازم ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم بھی ہے. خود محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام نے الحمدللہ اس حوالے سے توجہ دلائی کہ مسلمان کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا چاہیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال جمعے کے دن خاص طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا یہ باعث اجر و ثواب بھی ہے. پھر جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا, اس پر پچھلی مرتبہ کافی تفصیل سے گفتگو نہیں ہو سکی تھی, لہذا میں عرض کرتا چلوں کہ سورہ کہف خاص طور پر مادہ پرستی کا جو اس وقت فتنہ ہے, سب سے بڑا فتنہ, اس کا توڑ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کہف میں بیان فرمایا. دنیا کی حقیقت اللہ پاک نے کھول کھول کر بیان فرمائی مختلف واقعات کے ذریعے, لہذا سورہ کہف کی تلاوت, یہاں یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنا, اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنا, اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرنا, یہ بھی اس میں شامل ہے. بہرحال سورہ کہف کی تلاوت مسنون ہے. یہ چند وہ اعمال تھے کہ جو پچھلی مرتبہ بھی عرض کیے گئے تھے, دوبارہ اس لیے عرض کیے گئے کہ ہم جمعے کے دن خاص طور پر اس کا اہتمام کریں. پھر یہ کہ جمعے کے دن اول وقت میں مسجد میں آنا افضل قرار دیا گیا, یعنی جیسے ہی اذان دی جائے, جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اذان دی جاتی ہے اسی وجہ سے کہ جلدی سے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آج جمعے کا دن ہے. بہرحال الحمدللہ ہمارے زمانے میں تو ان کا اہتمام ہوتا ہے کہ آج جمعہ ہے, ہفتہ اتوار ہے یا ٹائم وغیرہ کیا ہے. پچھلے زمانوں میں اتنا زیادہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ آج دن کیا ہے, یا اوقات کار کے حوالے سے اتنی ایزیلی ٹائم گھڑیاں اویلیبل نہیں تھیں. لہذا جمعے کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ جو پہلی اذان دی جاتی ہے یہ ایک گھنٹے یا سوا گھنٹے پہلے دی جاتی تھی, اور مسجد میں نہیں دی جاتی تھی, یہ بازاروں میں اور پبلک پلیسز پہ دی جاتی تھی تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ آج جمعے کا دن ہے. پھر جمعے کے دن کی خاص طور پر تیاری کر کے وہ مسجد میں آئے, اور ارلی مسجد میں آئے, جلدی جو ہے وہ مسجد میں آ سکے. بہرحال وہ ثواب بھی ہم نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ جمعے کے دن جلدی مسجد میں آنے کا اجر و ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن اول وقت میں مسجد میں آتا ہے وہ گویا اس شخص کے مانند ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب اللہ پاک نے عطا فرمایا اول وقت میں مسجد میں آنے کا. اسی طرح جو شخص اس کے بعد آتا ہے اس کو ایک بیل یا گائے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے, اور یہ ثواب آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جاتا ہے, یہاں تک کہ جب امام صاحب خطبہ دینے کے لیے خاص طور پر عربی خطبے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ فرشتے کے جو حاضری لگا رہے ہوتے ہیں اور ثواب لکھ رہے ہوتے ہیں وہ فرشتے پھر خطبہ سننے آ جاتے ہیں. لہذا اول وقت میں مسجد میں آنا یہ باعث ثواب ہے, اور بڑا آسان ثواب ہے جو ہم حاصل کر سکتے ہیں. تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی, تھوڑے سے اپنے معمولات کو ری شیڈول کرنا ہوگا, یہ ثواب ہم بآسانی حاصل کر سکتے ہیں. اور بنیادی طور پر پچھلی مرتبہ عرض کیا گیا تھا کہ یہ جو الفاظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ, جمعے کے دن جب ندا لگا دی جائے نماز کے لیے تو دوڑو, جلدی کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کے لیے. لہذا ذکر اللہ سے مراد, آج انشاءاللہ اس کی تفصیل آ جائے گی آخری دس منٹ میں, لیکن الحمدللہ اس بات پر اتفاق ہے کہ ذکر اللہ سے مراد جمعے کے دن خاص طور پر جس کا حکم دیا گیا وہ خطبہ ہے, جو عربی خطبہ امام صاحب دیا کرتے ہیں, اور اس کی بھی غرض و غایت کیا ہے یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ بنیادی طور پر یہ خطبہ تذکیر ہے, یاد دہانی ہے, لیکن کیونکہ وہ عربی زبان میں ہوتا ہے اور ہم میں سے اکثر و بیشتر وہ عربی زبان سے تعلق وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے, لہذا اس کے لیے پھر بعد میں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے, باہمی رضامندی سے کہہ لیجئے, یا اور غور و فکر کرنے کے بعد مقامی جو زبانیں ہیں, لوکل لینگویجز ہیں, اس میں بھی خطبے کا جو مفہوم ہے اس کو بیان کرنے کا حکم دیا گیا. اور الحمدللہ پھر اس کا مقصد بھی یہی ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جو آیات اور احادیث ہم خطبے میں سنتے ہیں انہی کا ترجمہ یا انہی کی تشریح مختصراً بیان کر دی جائے, کچھ آداب بیان کر دیے جائیں, کچھ اہم باتیں جو ہیں ان کا تذکیر ہو جائے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا جائے, کچھ آخرت کی طرف متوجہ کیا جائے, کچھ موت کی یاد دلا دی جائے, کچھ دنیا کی حقیقت واضح کر دی جائے, اور دنیا میں خاص طور پر کس طرح رہنا ہے, حلال حرام کے حوالے سے تفصیلات جو ہیں وہ بیان کر دی جائیں. بہرحال یہ بنیادی مقاصد تھے ذکر اللہ کے حوالے سے خطبہ جمعہ کے, جو الحمدللہ جو حضرات عربی زبان سمجھتے ہیں تو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انتہائی خوبصورت انتخاب ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا, پھر اس میں کلمہ شہادت بھی آتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی آتا ہے, پھر یہ کہ جو خطبہ ہے اس میں ایک یا دو یا تین آیات بھی پڑھی جاتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کیا تھا خطبے کے دوران؟ کانا یقرأ القرآن ویذکر الناس. آپ قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور لوگوں کو تذکیر و یاد دہانی فرمایا کرتے تھے. تو گویا تذکیر و یاد دہانی کا بنیادی مقصد ہے یہ خطبہ جمعہ. بہرحال اس پر الحمدللہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے. اب اس کا اگلا حصہ کیا ہے؟ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. دوڑو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کی طرف اور تمام تجارت لین دین کاروبار چھوڑ دو. اس آیت کے حوالے سے الحمدللہ علماء کرام نے پھر وضاحت فرمائی ہے کہ جمعے کے دن جب ندا لگا دی جائے تو اب تمام کاروبار زندگی حرام ہو جاتا ہے جب تک کہ نماز ادا نہ کر لی جائے. اور الحمدللہ پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ دارالعلوم کراچی نے پھر اس حوالے سے بہت تفصیلی احکامات دی ہیں. میرے پاس وقت تھوڑا سا مختصر ہوتا ہے, جو حضرات بھی ان احکامات کو پڑھنا چاہیں تو یہاں پر ہمارے پاس وہ فتویٰ بھی موجود ہے, اور سورہ جمعہ کی تشریح میں الحمدللہ وہ کتابچے میں پورا کا پورا فتویٰ موجود ہے کہ جمعے کے دن اذان سے لے کر نماز کے دوران کون کون سے کام حرام ہیں, کہ اگر وہ کیے جائیں تو پھر انسان اپنی روزی میں حرام شامل کر رہا ہے. بہرحال فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ, اور تمام کاروبار دنیاوی کاروبار چھوڑ دو. ذَلِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ, یہی تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. اب دیکھیں یہ بات اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے سامنے اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ ان باتوں پر غور کیا جائے. جب اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے یہ تمہارے حق میں بہتر ہے, چھوڑ دو تمام کاروبار زندگی, پھر بھی انسان جو ہے وہ تلاش کر رہا ہو کوئی نہ کوئی راہ ایسی کہ تھوڑی دیر اور مل جائے, تھوڑی دیر اور مل جائے اور کاروبار کر لوں. تو یہ طرز عمل پھر یہودیوں کا ہے. یہودیوں کے آپ کے علم میں ہوگا اصحاب صف کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت تفصیل سے واقعہ بیان فرمایا سورۃ الاعراف میں. یہودیوں کے ہاں پورا ایک دن 24 گھنٹے تمام پورے کے پورے دن کاروبار زندگی حرام تھا, اور اللہ پاک نے بہرحال اس شریعت میں تھوڑی سختی رکھی تھی, ہمارے یہاں بڑے آسانی ہے. اب اگر کوئی شخص جیسے یہودیوں کے ہوا ایک دن عبادت کے لیے مخصوص تھا تو عبادت نہیں کیا کرتے تھے. ایک قبیلہ خاص طور پر ایسا تھا جو مچھیرا تھا اور سمندر کے کنارے رہنے کی وجہ سے مچھلیاں پکڑتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش اس طرح سے کی کہ باقی 6 دنوں میں وہ مچھلیاں بہت گہرے سمندر میں چلی جاتی, اور ہفتے کے دن جس دن یہودی جو ہے وہ مچھلی نہیں پکڑ سکتے تھے اس دن بالکل کنارے پہ آ جاتی, اور نہ صرف یہ کہ کنارے پہ آتی بلکہ جمپ بھی لگا کر ان کو غصہ دلاتی کہ آج ہم پکڑ نہیں سکتے, تو آج جو ہے وہ انتہائی قریب آ گئی. لہذا ایک قبیلہ ایسا تھا کہ اس نے پھر یہ طرز عمل اختیار کیا کہ بجائے ہفتے کے دن عبادت کرنے کے سمندر سے لے کر اپنے علاقے تک انہوں نے نالیاں چھوٹے چھوٹے نالے جو ہیں وہ کھودنا شروع کر دیے تاکہ پانی کے ساتھ مچھلیاں جو ہیں وہ بہتی ہوئی آ جائیں, اور چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے, اور شام کو جا کر انہوں نے تالاب بند کر دیا اور دوسرے دن یعنی اتوار کے دن جا کر مچھلیاں پکڑ لی. اب اس کو کہتے ہیں ہیلا, بہانہ. ہمارے یہاں بھی آپ کو بہت سارے ہیلے بہانے ملیں گے. بہرحال میں تفصیل میں نہیں جا رہا, عبرت کے طور پر اس لیے واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا. نتیجہ کیا ہوا؟ تین گروہ بن گئے وہاں پر. ایک گروہ وہ تھا جس نے یہ ہیلا کیا بجائے ہفتے کے دن عبادت کرنے کے مچھلیوں میں سارا دن لگایا. دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے ان کو منع کیا کہ یہ کام تم نہ کرو, ہفتے کا دن اللہ پاک نے عبادت کے لیے رکھا ہے تو عبادت کرو. لہذا ان کا جواب یہ تھا کہ بھائی ہم نے مچھلیاں تو اتوار کو پکڑی ہیں, اور فزیکلی ایسی ہی بات تھی کہ اتوار کو جا کر مچھلیاں پکڑتے تھے, ہفتے کا تو وہ نالیاں صاف کرتے تھے تاکہ سارا پانی بہتا ہوا آ جائے اور تالاب میں مچھلی آ گئی, اب اتوار کو جا کے پکڑ لیا. اس پر انہوں نے خبردار کیا کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہفتے کا دن عبادت کے لیے رکھا ہے, تم عبادت نہیں کر رہے, تم وہی دنیا داری کا کام کر رہے ہو, ہیلے کے لیے تم دوسرے دن جا کر جو ہے وہ مچھلی پکڑ رہے ہو, لیکن حقیقت میں تم ہفتے کے دن عبادت نہیں کر رہے, تمہاری کنسنٹریشن عبادت کی طرف نہیں ہے. اور وہاں پہ جو میجورٹی تھی لوگوں کی, عوام الناس کی, انہوں نے روکنے والوں کو منع کرنا شروع کر دیا. بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے, آپ جائیے اپنی مسجد میں جا کر عبادت کیجئے, اللہ اللہ کیجئے, یہ جو کر رہے ہیں کرنے دیں, اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا تو ان کے برے اعمال کی وجہ سے دے گا, آپ کو کیا تکلیف ہے. ان کا جواب بڑا پیارا ہے جو لوگ روک رہے تھے, انہوں نے جواب میں کہا معذرتن الی ربکم, ہم ان کو اس لیے اس برائی سے روک رہے ہیں تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں معذرت پیش کر سکیں کہ یہ غلط کام ہو رہا تھا تو ہم صرف اللہ اللہ نہیں کر رہے تھے, بلکہ ہم لوگوں کو متوجہ بھی کر رہے تھے کہ یہ دین جو ہفتے کا دن ہے یہ عبادت کے لیے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے خبردار کرنے سے یہ لوگ خبردار بھی ہو جائیں, ڈرنے لگیں اللہ کے عذاب سے. بہرحال ہوا یہ, ان کا نیٹ رزلٹ یہ نکلا کہ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی اور نافرمانی بڑھتی چلی گئی تو بالآخر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیا. اور قرآن کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کو بچایا کہ جو برائی سے روک رہے تھے, اور باقی سب کو عذاب دیا. بہرحال ان کو تو عذاب ملا لازمان کے جو ہفتے کے دن عبادت کے بجائے دنیا داری کر رہے تھے, اور ان کو خنزیر اور بندر بنا دیا گیا. سورۃ الاعراف 21 رکوع ہے, پڑھ لیجئے گا اگر آپ چاہیں تو. بہرحال میں توجہ اس لیے دلا رہا تھا کہ جمعہ کا دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے عبادت کے لیے رکھا, اور ہمیشہ سے جمعہ ہی کا دن عبادت کا دن تھا. کچھ عرصے کے لیے یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا گیا تھا, ورنہ ہمیشہ سے عبادت کا دن جمعہ کا دن ہے. اور الحمدللہ ہماری شریعت میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ رحمت للعالمین ہے, لہذا ان کے توسط سے ہمیں جو شریعت ملی اس میں بڑی آسانی ہے. اذان سے لے کر نماز تک کا وقت اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ بہت مشکل سے 1.5 سے 2 گھنٹے بنتے ہیں, اگر بہت بہت زیادہ ٹائم بھی لگا لیا جائے, ورنہ گھنٹہ سوا گھنٹہ. بس یہ وہ ٹائم ہے جس دوران کاروبار زندگی حرام ہے. باقی نماز سے پہلے بھی آپ کاروبار کر سکتے ہیں, اور نماز کے بعد تو خاص طور پر بھی فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, جب نماز مکمل ہو جائے پڑھ لی جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اور منتشر ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فضل تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اور یہاں اہم تر بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم فلاح پا سکو. تو اب یہاں جو آخری حصہ ہے میری گفتگو کا اس کو بھی نوٹ کر لیجئے. فرمایا جب نماز مکمل ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. گویا پہلی بات یہ ہے کہ جب جمعے کے دن نماز مکمل کر لی جائے تو آپ کاروبار کر سکتے ہیں, اس کی اجازت ہے. اور آگے کیا فرمایا, وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو روزی تمہارے نصیب میں رکھی اس کو تلاش کرو. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ روزی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے, یہ انسان کی اپنی محنت کا اجر نہیں ہے. اگر انسان کو اس کی محنت کی تناسب سے اجر مل رہا ہوتا ہے, روزی مل رہی ہوتی, تو جو شخص 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے دھوپ میں محنت کر رہا ہے, فزیکل جس کو کہا جاتا ہے, اس کو زیادہ اجر ملنا چاہیے تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صبح ہی صبح 11 بجے اٹھ کر آفس جاتے ہیں اور اے سی گاڑی میں جاتے ہیں, وہاں آفس میں بھی اے سی ہے, صرف سائن کرنے کے لیے جاتے ہیں, اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو رزق دے رہا ہے, جو رزق کے ذرائع ہیں ان کے لیے زیادہ ہیں. اور بعض افراد ایسے ہیں جو صبح سے شام تک اپنے آپ کو کھپا کے رکھ دیتے ہیں, پھر بھی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے بہت مشکل سے ہینڈ ٹو ماؤتھ ان کا معاملہ ہو رہا ہے. تو بعض اوقات تو کچھ لوگ سوال کرتے ہیں, تو بڑا ظلم کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. بعض اوقات اگر فوری طور پر سوال ذہن میں پیدا ہو تو انسان سوچتا ہے کہ یہ تو ظلم ہے. اس کا جواب بڑا آسان ہے, الحمدللہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی یہ دارالعمل ہے, یہ دارالجزا ہی نہیں. اور دنیا کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امتحان کے لیے کسی کو بے انتہا روزی کے ذرائع عطا فرما دی اور کسی کو ہینڈ ٹو ماؤتھ کر دیا. یہ تو اللہ پاک کا فضل ہے, یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. کسی کو زیادہ دیا, کسی کو کم دیا. جس کو زیادہ دیا اس کی آزمائش یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں, یا بھول گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد. اور جس کو کم دیا یا محدود کر کے دیا, اس کی آزمائش یہ ہے کہ وہ ان نعمتوں پر جو مل گئیں شکر کرتا ہے, اور جو نہیں مل پائی ان پر صبر کرتا ہے یا نہیں. تو گویا شکر اور صبر کا امتحان ہے دنیا کی زندگی, بڑی آسان سی بات ہے سمجھنے کے لیے. فرمایا جب نماز ادا کر لو تو اللہ کا فضل تلاش کرو, گویا روزی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اور اس کے بعد اہم ترین ہدایت کیا ہے, وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, اور اس دوران بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم فلاح پا سکو. گویا فلاح حاصل کرنے کے لیے رب سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ضروری ہے. لہذا ذَكَرَ يَذْكُرُوا, اس کے عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے یاد کرنا. کس کو یاد کرنا؟ اللہ کو یاد کرنا. لیکن یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے, صرف اس میں یاد کرنے کا مفہوم نہیں ہے, بنیادی طور پر ذکر کے معنی ہوتے ہیں یاد رکھنا. کس کو یاد رکھنا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو یاد رکھنا، یہ ہے اصل میں ذکر کا مفہوم. ہمارے عام طور پر ذکر بڑا ہی محدود معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ذکر کرو مراد تسبیحات میں ہے اور تسبیح پڑھی جا رہی ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، اور وہ شخص جو یہ تسبیح پڑھ رہا ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا ذاکر ہے. انفیکٹ یہ بھی ذکر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ذکر کا ذرا مفہوم اچھی طرح نوٹ کیجئے. ذال کاف را سے ذکر یذکرو، ذاکر، یاد رکھنے والا. ذکر یہ ہے کہ انسان ہر وقت ہر آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد رکھے. ڈیفینیشن کیا ہے ذکر کی؟ استظہار اللہ فی القلب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے دل میں حاضر رکھنا، ہر وقت ہر آن یہ احساس رکھنا کہ وہ دیکھ رہا ہے. وہ حی القیوم ہستی جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے بے شمار نعمت عطا فرمائی، وہ مجھے دیکھ رہا. یہ ہے ذکر. اب جو عمل کیا جائے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، شریعت کی تعلیمات کے مطابق ہو، وہ حالت ذکر میں ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ زبان سے بھی ذکر کر رہا ہو، اللہ اکبر کہہ رہا ہو. اگر وہ اللہ کے احکامات پر عمل کر رہا ہے، تولتے وقت اس کو معلوم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے اور صحیح تولتا ہے، حالت ذکر میں. ایک عورت جو پردے کے احکامات پر عمل کر رہی ہے اس لیے کہ اس کو اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے پردے کے احکامات پر عمل کر رہی ہے، حالت ذکر میں. ایک شخص جو لین دین کرتے وقت اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، حرام نے نہیں لے سکتا، رشوت، دھوکہ، یہ کام میں نہیں کر سکتا، اور حلال پر اتفاق کرتا ہے، وہ حالت ذکر میں. لہذا ذکر ایک بڑی زبردست اصطلاح ہے، بڑی گمبھیر اصطلاح ہے، جو پوری زندگی پر محیط ہے. لہذا اس حوالے سے چند باتیں آخر میں نوٹ کر لیجئے. نمبر ایک، ذکر کی جامع ترین شکل کون سی ہے؟ ذکر کی جامع ترین شکل یہ نماز ہے. اس میں ذکر کے تمام ذرائع آ جاتے ہیں. ذکر کی سب سے بہترین شکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ہجر آیت نمبر 9، انا نحنو نزلنا ذکرا، یقیناً ہم نے ذکر کو، یاد دہانی کو، ریمائنڈر کو نازل فرمایا ہے. وانا لہ لحافظون، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو ذکر کی سب سے زیادہ یقینی شکل وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. اب جو شخص نماز میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے وہ ذکر اللہ میں ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ نے جو ہمیں اذکار سکھائے، اب یہ ترتیب نوٹ کرتے جائیں. سب سے اوپر کون سا ذکر آئے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، اس کے ذریعے سے یاد دہانی، تذکیر، ریمائنڈر. نمبر دو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بعض مواقع کی دعائیں تلقین کی ہیں، لہذا مذکور مسنون دعائیں جو ہیں وہ ہمیں یاد کر لینی چاہیے. مثال کے طور پر ایک شخص گھر سے نکل رہا ہے روزی کمانے کے لیے، حلال روزی کمانے کے لیے، اور وہ بسم اللہ پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اب وہ حالت ذکر میں، جب گھر میں واپس آتا ہے اللہ کے احکامات کے مطابق روزی کما کر، اور گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتا ہے، اللہم انی اسالک خیر المولجی و خیر المخرجی، بسم اللہ ولجنا، بسم اللہ خرجنا، وعلی اللہ ربنا توکلنا. حالت ذکر میں پورا آنے سے لے کر جانے تک. بات سمجھ آئی؟ اسی طرح رات سونے سے پہلے اللہ کا ذکر کر کے، اللہ پاک کے احکامات کے مطابق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق سونے کی کوشش کی، مسنون طریقے سے سویا، اللہ کا نام سے سویا، اللہم بسمک اموت و احیا. صبح جب بیدار ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی و الیہ النشور. ساری رات حالت ذکر میں. بہرحال ذکر کے حوالے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مسنون دعائیں ہمیں یاد ہونی چاہیے. اسی طرح پھر تسبیحات ہیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ. خاص تسبیح جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی تھی، جب آپ تشریف لائیں اور کہنے لگی ابا جان اب تو عام گھروں میں بھی جو ہے وہ بڑی خوشحالی آ گئی ہے، خیبر کی فتح کے بعد غالباً، یا کسی فتح کے بعد جب مال غنیمت آیا تھا بہت زیادہ، اور آ کے ارشاد فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ کچھ میرے لیے بھی کوئی غلام یا کنیز دے دیجئے، چکی پیستے ہوئے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں اور مشکیزہ اٹھا کر لاتی ہوں کندھے پر نشان پڑ گیا ہے، تو کوئی غلام یا مسکین دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں جو دنیا اور مافیا سے بہتر ہے، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا نماز کے بعد سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ پڑھ لیا کرو 33, 34 اور 33 مرتبہ، یہ تمہارے لیے دنیا اور مافیہ سے بہتر ہے۔ وہ ہے تسبیح فاطمہ جو ہم پڑھتے ہیں فجر اور عصر کے بعد اکثر، یا ہمیں اکثر ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے۔ تو یہ مسنون تسبیحات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائیں۔ افضل الذکری لا الہ الا اللہ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے۔ اپنے قول اور عمل سے انسان ثابت کر رہا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ افضل الدعاء الاستغفار، اور سب سے بہترین دعا استغفار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا۔ اسی طرح مسجد میں بھی بیٹھنے کے دوران خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے رہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ گاڑی چلا رہے ہیں، سواری کی دعا ہم سب کو یاد ہونی چاہیے، پھر گاڑی اوپر چڑھ رہی ہے اس وقت بھی اللہ اکبر، نیچے جا رہی ہے سبحان اللہ، ہر چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اس کے لیے مسنون دعائیں موجود ہیں۔ یہ پورے 24 گھنٹے کا ذکر ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ انسان معاملات کرتے ہوئے خاص طور پر یہ دیکھ لے کہ اس وقت اللہ اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ تسبیح بھی چل رہی ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور دوسرے ہاتھ سے رشوت کا مال بھی لیا جا رہا، استغفر اللہ رشوت کا مال، رشوت کے پیسے کو تو میں ہاتھ نہیں لگاتا، استغفر اللہ میری جیب میں ڈال دو، استغفر اللہ یہ طرز عمل اگر ہے تو پھر یہ کوئی ذکر نہیں ہے، یہ تو پھر انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے یا لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ذکر اللہ یہ کہ ہر وقت ہر آن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یاد رہے، اس کے لیے مسنون طریقے پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہمیں ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں ہر آن ہر وقت اپنے ذکر میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی حالت میں ہماری موت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔